السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الشهادة باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. فقال الصحابة لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. آج خطبے کا موضوع ہے، معاشرے میں امن و امان کی بنیاد. اچھے معاشرے کا قیام کیسے کیا جاتا ہے؟ معاشرے میں امن و امان کی ضرورت ہے. امن و امان کسی معاشرے میں کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ امن و امان کی ضرورت کیوں ہے کسی معاشرے کے قیام کے لیے؟ امن و امان کی بنیاد کیا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے، ہر طرف سے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے. ہم اس معاشرے کو اس کرپشن سے اور ان مصیبتوں سے کیسے نجات دے سکتے ہیں؟ وہ کون سا ذریعہ ہے، وہ کون سا راستہ ہے جسے اپناتے ہوئے ہم لوگ اپنے معاشرے کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں؟ کیا اس کا امکان ہے یا نہیں؟ یا وقت گزر چکا ہے، اب تو ہم نے اسی برے معاشرے میں رہنا ہے؟ جیسا معاشرہ ہے ویسا ہی ہے، ہم بھی ویسے ہی ہیں، بس زندگی کے دن گن رہے ہیں اور موت کے منتظر ہیں. یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو مایوس ہیں، جو نہ خود کچھ کر سکتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنے دیتے ہیں، جو اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے. جو لوگ اس معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں اور اس معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید ہے، حسن ظن رکھتے ہیں اپنے رب کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، وہ جیسا گمان کرتا ہے میرے ساتھ میں ویسا اس کے ساتھ کرتا ہوں. ہمارا گمان ہے اپنے رب سے کہ ہمارا رب ہمارے معاشرے کو بہتر بنائے گا، اور اس کے اندر جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، وہ سب دور فرمائے گا. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہے، ایک بنیاد رکھی ہے. وہ بنیاد کیا ہے؟ آج کے خطبے میں ہم اس بنیاد کے تعلق سے بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، تین مرتبہ. دین نصیحت کا نام ہے. پورے دین میں جو بنیاد ہے، جس چیز پر دین کا قیام ہے، وہ نصیحت ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصیحت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے، ولی کتاب ہی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، قرآن مجید کے لیے، ولی رسول ہی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ولی امت المسلمین، اور مسلمان اماموں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے، مسلمان علماء کے لیے، وعامتہم، اور عام مسلمانوں کے لیے. اس صحیح پیاری اور عظیم حدیث میں ان مختصر جملوں میں معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے. کسی بھی معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے. دو لفظ ہیں، الدین اور النصیحہ. جس معاشرے میں دین نہیں ہے وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ معاشرہ کبھی سدھر نہیں سکتا، اس معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے. تو دین ہی بنیاد ہے کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے، اور اس دین کو جوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے لفظ کے ساتھ، النصیحہ. دین کا قیام نصیحت کی بنیاد پر ہے. بغیر نصیحت کے دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. تو نصیحت کیا ہے، کسے کہتے ہیں، اور نصیحت کس کے لیے کی جاتی ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے؟ اگر آج ہم لوگ آج خود میں یہ جان لیں، چند مختصر سی باتیں میں کرتا ہوں، تو واللہ ہماری حالت بدل جائے گی. اور آج جس طریقے سے ہم ہیں کل ہم ایسے نہیں رہیں گے. اور اگر آج ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنی حالت پر آنکھیں بند کر کے راضی ہو جاتے ہیں اور تبدیلی نہیں چاہتے اور نہ ہی خواہش مند ہے، تو پھر آج کے بعد سے یہ کہنا بند کر دیں کہ خرابی معاشرے میں ہے، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، کرپشن ہر ادارے میں، کرپشن عام ہو چکی ہے، مصیبتیں ہیں مصیبتیں ہیں، یہ چیخنا چلانا رونا دھونا بند کر دیں. نصیحت کے دو معنی ہیں، اور دونوں معنی نور علی نور ہیں. نصح کا معنی ہے خلاصہ، کسی چیز کو خالص کر دینا، پاک کر دینا، اور اخلاص کے معنی میں نصیحت کا لفظ بیان کیا جاتا ہے. اور دوسرا معنی ہے نصح سے، نصح الثوب، کے پھٹے ہوئے کپڑے کو سی دینا. یہ لغوی معنی ہے، اور خاص معنی میں ایک ٹوٹے ہوئے بگڑے ہوئے انسان کو سیدھا کر دینا، منتشر معاشرے کو پھر سے جوڑ دینا، جس کی بنیاد اخلاص ہے. جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو وہ ناکارہ ہو جاتا ہے، اور اگر دوسرا کپڑا نہیں ہے اس کا نعم البدل، اور ہمارے پاس دوسرا معاشرہ نہیں، معاشرہ یہی ہے، تو پھر اس کپڑے کو پھینکا نہیں جاتا، بلکہ اس کپڑے کو سیا جاتا ہے، اس کے عیب کو دور کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ دوبارہ سے قابل استعمال ہو سکے، اور منتشر معاشرے میں بہت سارے زخم لگے ہوئے ہیں، انتشار عام ہو چکا ہے، فرقہ واریت ہے، بڑے چھوٹے میں کوئی تمیز نہیں رہی، بڑوں کا احترام باقی نہیں رہا، چھوٹوں سے پیار اور محبت اور شفقت اٹھ چکی ہے، ہر بندہ اپنی خوشی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، وہ خوش ہونا چاہتا ہے، وہ ساری دنیا کو لینا چاہتا ہے، وہ سب سے اچھا انسان بننا چاہتا ہے، اگرچہ اسے اچھا بننے کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائی کا خون نہ پینا پڑے، اس پر ظلم نہ کرنا پڑے، اس کی حق تلفی نہ کرنی پڑے، اگرچہ اپنے والدین کو ناراض کرنا پڑے، ان کو گھر سے نکالنا پڑے، رشتے کو توڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، بس یہ دنیا کسی بھی طریقے سے میرے ہاتھ میں آ جائے۔ ان زخموں کو سینا چاہیے، اداروں کی کرپشن تب دور ہوگی جب ادارے والے اپنے زخم خود سیئیں گے، یا اگر خود سینے کے قابل نہیں ہیں تو پھر کسی اور کی نصیحت کو قبول کر لیں۔ یہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ میں نے تو ہم نے جان لیا ہے، کس کے لیے ہے یہ نصیحت اور کون ہے کرنے والا؟ کرنے والا ہر مسلمان ہے، اپنے علم کے مطابق، جو علم اس کے پاس ہے اس کی بنیاد پر وہ نصیحت کرے گا۔ ارے معاش میں سارے کے سارے جاہل ہیں، اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے، کسی اور کو کیا نصیحت کریں گے؟ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں مسلمان کبھی جاہل ہو ہی نہیں سکتا۔ دین اسلام کی بنیاد ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی آیت، سب سے پہلی وحی اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، وہ نماز کا حکم نہیں تھا، وہ روزے کا حکم نہیں تھا، وہ صدقات اور خیرات اور زکات یا حج کا حکم نہیں تھا۔ اقرا، پڑھو، علم حاصل کرو، سمجھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اپنے رب کی مدد حاصل کرتے ہوئے اقرا پہ عمل کرنا پڑے گا۔ بعض ساتھی پریشان ہو گئے، ٹھیک جا رہے تھے، معاملہ آسان تھا، یہ علم کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ اس کے لیے تو وقت درکار ہے، محنت ضروری ہے، جدوجہد کرنی ہے، کوئی آسان راستہ بتائے نا معاشرے کی اصلاح کا، یہی ایک راستہ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، شاید اس لیے ہم معاشرے کو سدھار نہیں سکتے یا سدھارنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہمیں خود اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، یہ معاشرہ ہم سے ہی بنا ہے، ہم نہیں تو معاشرہ بھی نہیں ہے، یہ ادارے ہم سے بنے ہیں، ہم نہیں تو ادارے بھی نہیں ہیں، تو اپنے آپ سے ابتدا کرنی پڑے گی۔ الدین النصیحہ لمن یا رسول اللہ، سب سے پہلے للہ، اللہ تعالی کے لیے نصیحت، اگر آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالی کی نصیحت کیسے کی جاتی ہے تو آپ نصیحت کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ نمبر ایک، بإخلاص النیت للہ تعالی، خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ تب ہوگا جب ہم توحید کو جانیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. نمبر دو، توحید، اللہ تعالیٰ کی توحید سے، توحید کی تینوں قسموں سے، توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں ہے. توحید الوہیت، توحید عبادت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. اگر کسی نے کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف کر دی تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر، اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق ادا نہیں کر سکا. اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اللہ تعالیٰ کی حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت بغیر اسماء و صفات کے علم کی ممکن ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کے بغیر ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ ہم کیا جانتے ہیں اپنے رب کے بارے میں؟ ہم دنیا کی بہت ساری چیزوں کے تعلق سے جانتے ہیں، جو نہیں جاننا چاہے تو وہ بھی جانتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں تھی وہ بھی جانتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں باریک بینیاں تک جانتے ہیں. اور اگر نہیں جانتے، اپنے رب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا قرآن مجید میں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا تعارف کیسے کروایا قرآن مجید میں؟ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرتے ہیں قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت میں، فاتحۃ الکتاب میں قرآن مجید کھولتے ہیں، آپ کی نظر سب سے پہلے سورت پر پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. یہ یوم الدین کیا ہے؟ کاش یہ جان لیتے ہم. اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن مجید کی دوسری سورت میں، سورۃ البقرہ میں، سب سے عظیم آیت قرآن مجید کی. اللہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. سبحان اللہ. سورۃ البقرہ میں آیت الکرسی کو نہیں جانتا، اور آیت الکرسی کسی نہیں آتی، لیکن ہم نے کبھی جانا ہے یا جاننے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اپنا تعارف کرتے ہیں کہ کون ہے. بعض اسماء و صفات اس آیت کریمہ میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ میرا تعارف لوگوں سے کروائیں. جب بعض لوگوں نے سوال کیا، صف لنا ربک یا رسول اللہ، تمہارا رب کیسا ہے؟ اے محمد، تمہارا رب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن له کفوا احد. اور تعجب ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے باب میں کچھ نہیں جانتے. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، تو پھر مخلوق بھی رحم کرنے والی ہے، کرم تو مخلوق بھی کرتی ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، اور تشبیہ کفر ہے. تو کفر سے بچنا چاہتے تھے، لیکن حقیقتاً بہت بڑا جرم کر بیٹھے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے کے سارے یا تو بغیر معنی کے ہیں، اگر معنی ہے تو معنی مراد ہی نہیں ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. رحمان الرحیم کا معنی رحم نہیں ہے، رحم کرنا نہیں ہے، کچھ اور ہے. کریم کا معنی کرم کرنے والا نہیں ہے، کچھ اور ہے. ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے، کچھ اور ہے. طاقت ہے، قدرت ہے، کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. استواء کا معنی جو معروف ہے، جو معلوم ہے، بلند ہونا، وہ نہیں ہے، کچھ اور ہے. یا دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان الفاظوں کا معنی کیا، ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رحمان الرحیم کا معنی کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. مالک یوم الدین کا معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. قل هو اللہ احد، احد کا معنی، صمد کا معنی ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. عربی زبان میں کیا معنی ہے ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. یہ تفویض ہے. اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تفویض جو ہے وہ تعطیل سے زیادہ خطرناک ہے، انکار سے زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ انکار ہے تو انکار کرتے ہیں، میں مانتے نہیں اللہ تعالیٰ کا نام یا صفت ہے. اور یہ تفویض کرنے والے، معنی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کرنے والے زیادہ جرمدار ہیں. کیونکہ ظاہراً تو یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، حقیقتاً بے معنی مانتے ہیں، تو پھر مانتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرنا. جو بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے سر خم کے کر کے اسے تسلیم کرنا. نمبر 4، جس چیز سے منع فرمایا ہے وہیں رک جانا، اپنے قدم روک دینا اور کبھی جرت نہ کرنا آگے بڑھنے کی. نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی خشوع اور خضوع سے کرنا، رغبت اور رہبت سے کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے خیر خواہی سے کام لینا، ان کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، فرما برداروں سے دوستی لگانا اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دینا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کرنے والا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق سے آگے کرتے ہیں. غور سے سنیں، جو اللہ تعالیٰ کے حق کو لوگوں کے حق سے آگے کرتے ہیں. اور اگر تمہیں دو چیزیں ملیں، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ایک دنیا کے لیے ہے، تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اسی سے ابتدا کرنا، کیونکہ اسی میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا ہم ایسے کرنے والے ہیں؟ جب ہمارا حق ٹکرات اللہ تعالیٰ کے حق سے، ہم کس کے حق کو آگے کرتے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حق کو آگے کرنے والے ہوتے تو آج ہمیں یہ برے دن نہ دیکھنے پڑتے. دیکھ لیں، ایک طرف نیند ہے، دوسری طرف فجر کی نماز ہے. نیند میں چاہتا ہوں، فجر کی نماز میں رب مجھ سے چاہتا ہے، میں آگے کیا کر بیٹھا ہوں؟ روزانہ اپنا محاسبہ کر لیں. ایک طرف حلال کمائی ہے، میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، دوسری طرف حرام کمائی ہے، زیادہ پیسہ ہے، رشوت ہے، سود ہے، میں چاہتا ہوں، کس کی چاہت آگے ہوئی ہے؟ حرام کمائی جو میں چاہتا ہوں یا حلال کمائی جو میں رب مجھ سے چاہتا ہے؟ اپنا محاسبہ کریں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں۔ میں جس ادارے میں بیٹھا ہوں، جس جگہ پر بیٹھا ہوں، یہ تو میں یقیناً مانتا ہوں کہ میرے رب کا کرم ہے میرے اوپر، کہ اس نے مجھے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ آج میں کام کرنے کے لیے لائق ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اندھا، گونگا یا بہرا پیدا کر دیتا یا اپاہج پیدا کر لیتا، کسی نقص اور عیب میں پیدا کر لیتا، تو آج میں بھیک مانگے قابل بھی نہ ہوتا۔ تو یقین ہر بندہ جانتا ہے اس کے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس کے رب کی طرف سے دی ہوئی ہے، یقیناً مانتا ہے، ہر مسلمان مانتا ہے۔ تو جب یہ مان چکے ہو تو یہ جان لو کہ تمہارا رب تم سے چاہتا کیا ہے، اور جو تم چاہتے ہو کیا وہ ویسا ہی ہے جو تمہارا رب تم سے چاہتا ہے، ویسے جو میرا رب مجھ سے چاہتا ہے، یا میں کچھ اور چاہتا ہوں وہ کچھ اور چاہتا ہے۔ قرآن مجید، قرآن مجید کی نصیحت، قرآن مجید کی نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ نمبر ایک، قرآن مجید کی تعظیم سے۔ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن مجید کی تعظیم اسے 10 کپڑوں میں بند کر کے بلند جگہ پر رکھنے سے نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تعظیم ہوتی ہے قرآن مجید پر ایمان سے۔ ارکان ایمان 6 ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ کتابوں میں سے قرآن مجید المہیمن ہے، سارے کتابوں کا علم جو پہلے تھی منسوخ ہو چکی ہے، اور قرآن مجید میں سارا کا سارا علم موجود ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اسی سے ابتدا ہوئی ہے، اسی کی طرف انتہا ہے، حرف اور صوت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے۔ اور قرآن مجید کے لیے نصیحت دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے علم حاصل کرنے سے، تیسرے نمبر پہ اسے آگے تعلیم دینے سے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، کون ہیں؟ من تعلم القرآن، جو خود قرآن مجید کے علم حاصل کرتے ہیں، وعلمہ، اور آگے اس علم کو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مجید کے لیے نصیحت، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور تدبر بغیر صحیح معنی کے ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور پیغام کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ غلط سمجھ بیٹھے تو پیغام پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور صحیح معنی پیغام کا، اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اس پیغام میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لازمی ہے، اور دونوں کو جاننے کے لیے صحابہ کرام کی سمجھ بہت ضروری ہے، اور سلف صالحین کا راستہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، کس کے نصیحت؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کتاب کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تاکہ ہر مسلمان یہ جان لے کہ قرآن مجید حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو نہیں سکتی، لکتابہ ولرسولہ۔ اور چند خطرناک اور خوفناک الفاظ میں بھی بتاؤں گا، ایک حدیث میں آئے ہیں، واللہ دل ہل جاتے ہیں مومنوں کے، امت کی ہلاکت کیسے ہوگی؟ کاش ہم یہ جان لیتے اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، اس امت کو بھی بچا لیتے ہیں. لیکن میں پہلے قرآن مجید کے تعلق سے باتیں پوری کر لوں. تو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے سے اور اسے آگے اس تعلیم کو پھیلانے سے اور تدبر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے، قرآن مجید پر عمل کرنے سے، اگر سمجھ بھی لیا، تدبر بھی کیا، غور و فکر بھی کیا، عمل نہیں کیا، کیا فائدہ ہے؟ یہ قرآن مجید ضابطہ حیات ہے. اس قرآن مجید نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. یہی قرآن مجید تھا، یہی الفاظ تھے، یہی صورتیں تھیں، یہی نور تھا. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں، اسلام سے پہلے کیا تھیں اور اسلام کے بعد کیا ہو گئے. بہت ہی کم وقت میں تاریخ میں، اللہ کی قسم، ایسی مثال ملتی نہیں ہے کہ بہت ہی کم وقت میں اس دنیا پر چلتے ہوئے سب سے بدترین لوگوں میں شمار تھا. جزیرہ عرب کے لوگ، کسرا کہتا ہے یہ تو جانور ہے، جانور سے میں کیا کہتا، ان کو دنیا جانور سمجھتی تھی کہ کوئی تہذیب نہیں، کوئی اخلاق نہیں. اونٹوں کے ساتھ رہ رہ کر یہ بھی ویسے تھے، پتھروں کے ساتھ رہتے ہوئے ان کے دل بھی پتھروں کی طرح تھے، گرم موسم میں رہتے ہوئے ان کے مزاج بھی گرم تھے. لیکن جب وحی کا نور نازل ہوا، یہ لوگ ایسے بدلے، واللہ ان جیسے کوئی مثال باقی رہی نہیں اور نہ کبھی آ سکتی ہے. صحابہ کرام کون ہیں، کیا جانتے ان کے بارے میں ہم؟ کاش ہم جان لیتے. ابو بکر صدیق صدیق کیسے بنا، عمر فاروق فاروق کیسے بنا؟ نام سے تو ہم واقف ہیں، کبھی ان کے کاموں سے بھی واقف ہیں ہم؟ کیا جانتے ان کے بارے میں ہم؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے جاننے کے لیے. ابھی آپ سوال کریں دنیا کا امیر ترین انسان کون ہے، 10 لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کی پوری ہسٹری بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. بھئی امیر ترین تو وہ ہے، تمہیں کیا فرق پڑا ہے بھائی؟ اس کی ہسٹری تم نے کوئی یاد کی ہوئی؟ پھپھو کا بیٹا لگتا کیا ہے؟ پھپھو کے بیٹے کے بارے میں نہیں جانتے، سچ بات ہے. اور رشتے داروں کے بارے میں کون جانتا ہے؟ بہت کم لوگ قدر کرتے ہیں پھر رشتے داروں کی، لیکن اس کے بارے میں بڑی انفارمیشن ہے. وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کب سوتا ہے، کب اٹھتا ہے، اس کا گھر کہاں پر ہے، کیسے، اس کی گاڑی کون سی، گاڑی کا نمبر بھی کیا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. ابو بکر صدیق کون ہے، نام کیا ہے؟ ابو بکر تو کنیت ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو ابو بکر صدیق کا صحیح نام جانتے ہیں؟ کاش ہمیں شرم آتی اور ہم جان لیتے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے. یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ بس یوں ہی اسی زمانے میں یہ پیدا ہو گئے سارے ایک ساتھ، نہیں، اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے، اختیار ہے. یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنیں گے، دوست بنیں گے. اور آج بعض مسلمان ایسے بھی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور نعوذ باللہ صبح و شام لعنت بھیجتے ہیں ابو بکر صدیق پر، عمر فاروق پر، ان کی بیٹیوں پر. ہم صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وہو علی کل شیء قدیر، ونعوذ باللہ کہتے ہیں صبح صبح اٹھ کے. لعنت بھیجے، لعنت اللہ تعالی کی طرف سے دو قریش کے دو بتوں پر، نعوذ باللہ، اور ان کی بیٹیوں پر. ان کی صبح شام وقت گزرتا نہیں وقت ان کا. صنم قریش، نعوذ باللہ من الخذلان. اگر بکر صدیق، عمر فاروق یہ قریش کے دو بت تھے تو لات العزا کیا تھے، حبل کیا تھا؟ 360 بتوں کو کس نے گرایا، کس نے توڑا جو کعبہ کے ارد گرد تھے؟ اگر بکر صدیق، عمر فاروق نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر کون تھا؟ سیدنا عثمان، سیدنا علی نہیں تھے تو پھر کون تھا؟ یہی صحابہ کرام تھے، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس دین کی بنیاد رکھی، اور مشرق سے مغرب تک کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہ اس پیغام کو پھیلایا اور پہنچایا. ارے ہمارے پاس پیغام تو مفت میں آیا نا، کاش ہمیں قدر کر لیتے کہ جزیرہ عرب سے انڈیا تک یہ پیغام کیسے پہنچا، کس نے پہنچایا، تو شاید آج ہمیں اس دین کی قدر بھی ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام کی قدر بھی ہم کر سکتے. الغرض تو قرآن مجید پر عمل بھی لازمی ہے. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت، صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کی جاتی ہے. آپ وسلم سے محبت کر، محبت کرنے سے جس کے دل میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. اور دعوے دار بہت ہیں، اور حقیق محبت کرنے والے کون ہیں؟ متبع ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اتباع کرنے سے. نمبر تین تعظیم کرنے سے، توقیر کرنے سے، احترام کرنے سے. نمبر چار جو پیغام لے کے آئے ہیں اس پیغام کے سامنے سر جھکانے سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں سے پیار کرنے سے، محبت کرنے سے، ان کی تعظیم کرنے سے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام، اور اہل بیت بھی صحابہ کرام میں سے ہیں، کوئی الگ سے نہیں ہے. یہ تفریق رافضوں نے رکھی ہے کہ صحابہ اور ہیں اور اہل بیت اور ہیں. اہل بیت کا دگنا حق ہے ہمارے اوپر، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کا حق ہے، اور دوسرا صحبت کے وہ صحابی بھی ہیں، وہ بھی حق ہے. ہمارا تو یہ ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کے اعتبار سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا، ذات کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا دفاع کرنا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کرنا، اور میں نے ایک بات بیان کرنی ہے جو میں نے کہا بڑے خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہلاک امتی فی الکتاب واللبن، میری امت کی ہلاکت ان دو چیزوں سے ہوگی، کتاب اور دودھ سے. صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مل کتاب واللبن، یہ کتاب اور دودھ کا کیا معاملہ ہے، کیا قصہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی مراد کے علاوہ اس کی مراد کو لیں گے. تعلیم تو حاصل کریں قرآن مجید کی، لیکن جس معنی سے، جس مراد سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور مراد کو لے لیں گے، یعنی تأویل اور تحریف کریں گے، باطل تأویل اور تحریف. اور اللبن دودھ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ دودھ کے پیچھے دیوانے ہو جائیں گے، وہ یا اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ جمعہ اور جماعات کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں چلے جائیں گے دودھ کے پیچھے. یبدون، شہروں کو چھوڑ کر، جمعہ جماعت کو چھوڑ کر بدوت اختیار کر لیں گے، جیسے بدوی، بدو کے کہاں رہتے ہیں، خیموں میں رہتے ہیں، شہروں سے دور رہتے ہیں. یہ روایت مسند احمد میں ہے. مسند ابو یعلا میں ہے اور اسے امام طبری نے بھی روایت کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور اسے ابن عبد البر نے بھی روایت کیا ہے جامع العلوم و فضلہ میں، اور علامہ البانی سلسلہ صحیحہ میں حدیث نمبر 2778 میں. کیا خطرناک بات ہے! اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم، اور اس پر انشاءاللہ میں پورا خطبہ دوں گا، ابھی میں صرف ہنٹ دیتا ہوں، یہ واللہ بڑی عظیم حدیث ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں، میری امت کی ہلاکت دو چیزوں سے ہوگی، الکتاب، اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید ہلاکت کا باعث بنے گی. اگر کبھی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے، صحابہ کرام کو تعجب ہوا، کیسے ممکن ہے کہ یہ کتاب، یہ نور، یہ ہلاکت کا باعث بنے گی؟ جی ہاں، کب؟ جب اس میں تأویل، باطل اور تحریف سے کام لیا جائے گا. اور علامہ ابن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں کہ قرآن مجید کی تأویل کریں گے، یعنی بغیر حدیث کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ اہل بدعت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ رہے بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ، اہل بدعت کا اجماع ہے، جہاں بھی آپ کو ملیں گے اہل بدعت، وہ قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن صحیح معنی کی بنیاد پہ نہیں، وہ معنی جو وہ چاہتے ہیں، صحیح معنی متعین کرے گا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے اتارا تاکہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دے کہ ان کی طرف کیا نازل کر دیا گیا ہے. تو جس نے بھی قرآن اور حدیث میں قرآن حدیث کو جدا کیا، الگ الگ کیا، وہ خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا. وَلِرَسُولِهِ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمان اماموں کے لیے. ائمہ المسلمین جو ہیں وہ دو ہیں، حکمران وقت اور علماء وقت. حکمران کو نصیحت کی جاتی ہے اور علماء کو بھی نصیحت کی جاتی ہے. ارے عالم کو نصیحت کیسے کی جاتی ہے؟ وہ تو خود عالم ہے. چلو حکمران تو بگڑے ہوئے ہیں، ارے علماء کو نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ جب بشر ہیں تو کوتاہی کا امکان بھی ہے، غلطی کا امکان بھی ہے، عالم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. عالم معصوم نہیں ہے، عالم نبی نہیں ہے، وہ عالم ہے، وہ نبی کا وارث ضرور ہے لیکن وہ نبی نہیں ہے. تو حکمران کو نصیحت بھی کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے؟ کاش آج یہ ہم جان لیتے تو معاشرے سے بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. حکمران کو نصیحت کی جاتی ہے مکمل رازداری میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے پاس کوئی نصیحت ہے کسی حکمران کے لیے تو اسے چاہیے وہ اسے مکمل رازداری میں نصیحت کرے، اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے دور لے جائے، اسے نصیحت کرے. اگر وہ مان لیتا ہے تو الحمدللہ، یہی مقصود تھا. اگر وہ نہیں مانتا فقد ادى الذي عليه، وہ اپنے ذمہ داری پوری کر چکا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ممکن ہے کہ ہم حکمران سے جا کے ہاتھ ملائیں؟ تو ناممکن ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، یا تو آپ، اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ نصیحت کر سکتے ہیں، تو اس کا طریقہ خط و کتابت سے ہے. آج کے بہت سارے طریقے آ گئے ہیں، ای میل کے ذریعے ہے، براہ راست آپ ٹیلی فون کر سکتے ہیں، خط بھیج سکتے ہیں. بعضوں کہتے ہیں یہ بھی ناممکن ہے، تو پھر ایک تیسرا راستہ ہے علماء کا. آپ علماء کی طرف جائیں اور علماء سے کہیں کہ کرپشن عام ہو چکی ہے، یا یہ غلطی حکمران کی ہے، آپ اسے نصیحت کریں، اور علماء ہی ذمہ دار ہیں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں، آپ نے جو آپ کو حکم دیا گیا اس پر عمل کیا ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم کی بنیاد پر جتنا تجھ میں ہمت ہے اتنی آپ نے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ کسی شخص پر بھی. تو آپ جو کر سکتے تھے وہ کیا ہے، آگے علماء کا کام ہے وہ کس طریقے سے نصیحت کرتے ہیں نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، وہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے اپنی بات پہنچا دیا علماء تک، اور علماء جانے اور حاکم جانے. اور علماء کے لیے بھی نصیحت کی جاتی ہے، وہ بھی مکمل رازداری میں. علماء اور حکمرانوں کو لوگوں کے سامنے کھلم کھلا نصیحت نہیں کی جاتی، ان کی برائیاں ان کی غلطیاں عام نہیں کی جاتی، کیونکہ جب تک یہ دو محفوظ ہیں تو ان کے ماتحت چیزیں بھی محفوظ ہیں، جب یہ دو محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر ان کی جو بھی ماتحت چیزیں وہ بھی محفوظ نہیں رہیں گی. یاد رکھیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 60 سال ایک ظالم حکمران کے ساتھ تو رہنا آسان ہے، لیکن ایک رات بغیر حکمران کے رہنا ممکن نہیں ہے. بغیر حکمران کے ایک رات رہنا ایک طرف، اور 60 سال ایک ظالم حکمران کے ساتھ رہنا ایک طرف. آج ان سے پوچھے جن کے سر سے حکومتیں اٹھ گئی ہیں، دیکھ لیں ان ملکوں کے حالات، دیکھ لیں امن و امان باقی نظر آتا نہیں ہے. ایک مرتبہ جب امن و امان کی دیوار گرا دی جاتی ہے تو پھر اسے دوبارہ قائم کرنا بہت مشکل ہے. اور ایک مرتبہ نعوذ باللہ جب یہ دیوار گر جاتی ہے تو پھر معاشرے میں بد امنی پھیل جاتی ہے، خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اور نہ تو دین کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ جان کی حفاظت ہو سکتی ہے، نہ عزت کی حفاظت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی مال کی حفاظت ہو سکتی ہے. جو لوگ آج ممبر پہ کھڑے ہو کر حکمرانوں کو نصیحت کرتے ہیں بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. آج میڈیا میں دیکھیں آپ، نیوز چینل دنیا کے مقبول ترین چینل سے، پتہ ہے آپ لوگوں کو، عجب بات ہے. کسی زمانے میں گانے بجانے کے چینل مقبول ترین چینل ہوتے تھے، فلموں کے چینل مقبول ترین ہوتے تھے. اب ایک سروے کے مطابق کہ سب سے زیادہ دیکھنے والے چینل جو ہیں وہ نیوز چینلز ہیں، اب دوسرے نمبر پہ گانے بجانے آ گئے. نیوز چینلز کیوں؟ ریئلٹی شوز ہیں. کیا ریئلٹی شو ہے؟ کسی منسٹر کو بلا لیتے ہیں، حکومت کسی کو بلا لیتے ہیں، پھر اس کی وہ کرتے ہیں نا. اللہ المستعان، میں کیا کہوں. وہ یہ نہیں دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور کیا دیکھ رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم سچ تو دکھاتے ہیں، ہم نے کب کہا کہ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے؟ تو ہم بھی یہ کہہ رہے سچ تو دکھاتے ہیں، لیکن سچ کے پیچھے بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. کاش وہ خالص سچ ہوتا، اور کاش وہ نصیحت ہوتی، الدین النصیحہ کی بنیاد پر ہوتا، تو اللہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی. کسی نے کہا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت ہے کتاب الامارہ میں، آپ صرف عثمان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اہل فتنہ نے بعض جو غلطیاں نہیں دی تھیں، تو اہل فتنہ کا یہ تو کام ہوتا ہے نا، ارے حکمران نے دیکھو کیا کیا، حکمران نے کیا کہ حکمران نے کیا کیا. رات میں ایک شادی میں گیا تھا میں، عجب بات ہے کہ اب جہاں پر بھی جائیں گے، شادی ہو غمی ہو، یہی ٹاپک چھڑے ہوتے ہیں. سیاست لوگ پکڑ کے بیٹھے ہیں، ان ریالٹی شوز، ان نیوز چینل سے ہمیں پتہ نہیں کیا، شاید افواہ لاچار کر دیا ہے. جہاں پر بھی دیکھیں، جہاں پر بھی جائیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے تقریباً، 15 منٹ کھانے سے پہلے، 15 منٹ کھاتے ہوئے، اور کھانے کے بعد جان چھڑا کے نکلے. اس آدھے گھنٹے میں اگر کوئی اچھی بات کر لیتے، اور 4-5 لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ، ان کو اگر اچھی نصیحت کر لیتے، کتنی اچھی بات ہوتی. کوئی قرآن کی آیت سنا دیتے، کوئی حدیث سنا دیتے، جسے وہ شخص جو سن رہا ہے شاید اس پر عمل کر لو، آپ کے نام اعمال میں بھی کوئی خیر و برکت ہو جائے. لیکن مجال ہے، اور پھر لوگ سننے والے یوں سنتے ہیں اور اپنی بھی اس نے رائے دینی ہے نا, اپنی رائے کے بغیر کیا تو یہ بھی پتہ چلے اس کے پاس بھی علم ہے, یہ بھی جانتا ہے. سیدنا اسامہ بن زید کو کسی نے کہا کیا سیدنا عثمان کو نصیحت نہیں کرتے ہو؟ سیدنا اسامہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو میں سب کے ساتھ نصیحت کروں؟ میں شرک دروازہ نہیں کھولنا چاہتا. میں نے انہیں نصیحت کی ہے مکمل رازداری میں. یہ نصیحت کا طریقہ ہے, یہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اگر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بری تھے, جو بھی ان پر تہمتیں لگائی گئی ایک خطبے میں ان ساری تہمتوں کا ازالہ کیا, لیکن پھر بھی اہل فتنہ ہیں, فتنہ چاہتے ہیں, امت میں قتل و غارت چاہتے ہیں, فساد چاہتے ہیں. وہ کیا ان لوگوں نے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دن کی حفاظت کرنی ہے. شر پسند آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, فتنے بھی آتے رہیں گے جاتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ کا دن باقی رہے گا اور ایک گروہ الطائف المنصورہ باقی رہے گی جو اس دین کی حفاظت کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر قرآن کو نصیحت کرنا تو مکمل رازداری میں نصیحت کرو. یہ صحابہ کرام کا منہج ہے, یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے. اور ہمارے طریقے دیکھیں کیا ہے, آج کسی کو بتائیں وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کیونکہ اس نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے, نیوز چینل سے حاصل کیا اور کہاں سے کیا ہے, انٹرنیٹ سے علم حاصل کیا ہے, کس عالم کے پاس جا کر اس نے علم حاصل کیا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر بغیر میڈیکل کالج کے کسی مریض کو دیکھنا چاہے تو اس کی خیر نہیں, بریکنگ نیوز آ جاتی ہے فلان جگہ سے فلان کو پکڑا گیا ہے, جعلی ڈاکٹر بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین میں باتیں کرنے والے کتنی جعلی مفتی بنے ہوئے ہیں, ان میں کوئی بریکنگ نیوز نہیں آتی, ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ جانتے ہیں کیوں, ہر علم کے محافظ ہیں, میڈیکل کے علم کے بھی محافظ ہیں, انجینئرنگ کے علم کے بھی محافظ ہیں, میوزک کے علم کے بھی محافظ ہیں, فلم انڈسٹری کے بھی محافظ ہیں. نعوذ باللہ من الخذلان. اور اگر دین کی بات کو کرے, دین کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی بات کرے تو اچھے لوگ نہیں ہوتے, وہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں, انتشار چاہتے ہیں, وہ فسادی لوگ ہیں, وہابی ہیں, برے ہیں. سبحان اللہ, عجب بات ہے واللہ. یہ ٹوٹے ہوئے ترازو ٹھیک کر لے, الٹے ترازو سیدھے کر لے, واللہ وقت آنے والا ہے, موت سب کے قریب ہے, مرنے کے بعد کیا کریں گے, کیا جواب دیں گے؟ اگر آج جواب نہیں ہے تو پھر کل بھی نہیں ہوگا. آج جواب کی تیاری کریں گے تو کل جواب بھی دے سکیں گے. آخر میں ولعامتہم, اور عام مسلمان کو نصیحت ہم صرف یہ جانتے ہیں, وہ بھی غلط جانتے ہیں. نصیحت کے تعلق جب بات ہوتی ہے تو یہی سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے, یعنی کسی برے انسان کو نصیحت کر کے اسے ٹھیک کر لینا, کسی نافرمان انسان کو دیکھ کر اسے نصیحت کر کے اسے فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا, یہ سب سے آخر میں ہے. اس سے پہلے کتنی سٹیپس ہیں, للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمہ المسلمین وعامتہم آخر میں ہے. اور یہ جو عامتہم عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے, یہ بھی غلط اکثر لوگ جانتے ہیں, کہتے ہیں اسے اچھائی کا حکم دو لیکن برائی سے نہ روکو, اسے نہیں عن المنکر نہ کرو. کیا ہوتا ہے, امت میں انتشار پیدا ہوتا ہے, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, پھر فساد برپا ہوتا ہے, پھر لوگ نصیحت سنتے نہیں ہیں, بات سنتے نہیں. لوگوں کو بلاؤ نہ کہ گھر کی طرف, لوگوں کو بلاؤ نماز کی طرف, بس نمازیں بن جائیں گے اور ان کی جو ہے برائیاں خود بخود مٹ جائیں گی. یہ کلیہ جو ہے یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. قرآن مجید کے خلاف, اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے خلاف, صحابہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے خلاف. آج اگر آپ کوئی میتھمیٹکس کا رول تبدیل کرنا چاہیں نا تو تمہاری خیر نہیں ہے. نیوٹن کا لا کو تبدیل کر کے دیکھیں نا ذرا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پر بھی فرمایا ہے کنتم خیر امت للناس, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کبھی کسی آیت میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کو جدا دیکھا ہے؟ تأمر بالمعروف بس. آخر حکمت کیا ہے؟ میرے یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ان کے بغیر امت میں خیریت ممکن ہی نہیں ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، واو ہے، ثم بھی نہیں ہے، فا بھی نہیں ہے. فتنہون تھوڑی دیر کے بعد کر دینا، ثم بھی نہیں ہے کہ کچھ دیر کے بعد کر دینا. وتنہون عن المنکر، فوراً جہاں پر امر معروف وہیں پر اسی وقت نہیں عن المنکر بھی ہے، لیکن حکمت عملی سے کی جاتے. حکمت عملی ضروری ہے، اور حکمت کے معنی یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دو، یا خاص مجالس میں دو لوگوں کو بلا کے کہو. کیا فائدہ اس دعوت اور تبلیغ کا؟ کیا فائدہ ہے؟ چالیس چالیس سالوں سے نماز پہلی صف میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے، حاجت روا غوث ہے. کیا فائدہ ہے؟ کہتے نہیں برا نہ، ان کو نہ یہ نہ کہو کہ غیروں کو پکارنا شرک ہے، یہ نہ کہو شرک نہ کہو، غلط بات ہے، تم فساد چاہتے ہو، یہ کبھی نہ کہو شرک ہے، ورنہ پھر متنفر ہو جائیں گے، پھر کہاں سنیں گے ہماری. عجب بات ہے، شرک کو شرک نہ کہیں تو کیا توحید کہیں، کفر کو کفر نہ کہیں تو پھر ایمان کہیں، باطل کو باطل نہ کہیں تو پھر حق کہیں، کیا کریں تو کریں کیا. اس لیے یاد رکھیں، اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے جس کی بنیاد نہیں عن المنکر پر نہیں ہے، اور جس نے دونوں کو جدا کیا وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا. یہ باتیں خوبصورت ضرور ہیں، جاہلوں کے لیے اچھی ضرور ہیں، اچھی لگتی ہیں نا جاہلوں کو یہ باتیں، ارے کسی کی برائی نہ کرو، کسی کو برائی کرتے ہو نا تو امت میں بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا. آپ کو تم کتنے اچھے انسان ہو، کسی نے یوں بھی کہہ دیا، وحدت امت کے پردے کے پیچھے رہ کر اللہ وحدت امت چاہتا ہے. تو ایک شخص معروف شخصیت ہے، جسے نام سن طارق السویدان نام سنا ہوگا، وہ شخص کہتا ہے بھئی کسی نے ابو ہریرہ کو گالی دینی ہے نا تو دے دے، لیکن اب گھر میں دے، میرے سامنے نہ دے. ابو ہریرہ کو گالی دینی ہے دے دے. اگر اس کو یہ کہا جاتا ہے کوئی شخص تمہارے والد کو گالی دیتا ہے، تمہارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو کہے گا کبھی بھئی گھر میں دینے میرے سامنے نہ دینا؟ کبھی نہیں چھوڑے گا. امہات المؤمنین کو گالی دینے والے، صحابہ کرام کو گالی دینے والے کو کہیں یار میرے سامنے نہ دینا، گھر میں دیتے رہنا. کیوں بھائی، اس کو نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ منکر ہے اس کو روکتے کیوں نہیں ہو؟ کہ پھر وحدت امت کیسے ممکن ہے بھائی؟ ہم امت کو ایک کرنا ہے، ایک ساتھ ہم نے چلنا ہے. ارے کون سی امت ہے یہ جو باطل پہ جمع ہونا چاہتی ہے؟ کیسی امت ہے؟ شرک پر جمع ہونا چاہتی ہے، بدعات پر جمع ہونا چاہتی ہے، دل میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں، تفرقہ واریت عام ہو چکی ہے. اب کس امت کی وحدت کے پیچھے پڑے ہیں اور کیسے پڑے ہیں؟ اور پھر کیا برکت ہوگی ایسی امت میں؟ یہ امت کیسے کامیاب اور کب کامیاب ہوگی؟ نہیں عن المنکر ہے تو امت میں خیر بھی ہے، نہیں ہے تو پھر خیر بھی نہیں ہے. اور نہیں عن المنکر کے ضوابط ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی دیکھی جاتی ہیں. جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو پھر ترازو سامنے رکھ کے برائی سے روکا کریں، کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں، کب بات کرنی ہے، یہ موقع کے لحاظ سے جگہ اور وقت کے مدنظر رکھتے ہوئے کرنا ہے. بعض جلد باز لوگ جاتے ہیں اور جا کے پھر پٹ کے بھی آتے ہیں، پھر پڑتی ہے ان کو نا سر پہ. پھر میرے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے، نہیں عن المنکر بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ کے نہیں عن المنکر سے منکر بڑھ جاتے تو نہ کرو، کم ہو جائے تو کرو، اگر برابر ہے تب بھی نہ کرو تاکہ فساد عام نہ ہو جائے. تو اس کے ضوابط ہیں، شرائط ہیں، اور یہ ضوابط و شرائط آپ کو تب معلوم ہوگا جب آپ علماء سے علم حاصل کریں گے. تو معاشرے کہ امن و امان کی بنیاد کیا ہے؟ الدین النصیحہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امین فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے سے اس کرپشن کو اور ان مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمیں الدین النصیحہ پر عمل کرنے والا بنا دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.